الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ارشاد باری تعالیٰ ہے آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں معزز سامعین کرام یہ جو دولت ہے یہ جو ازدواجی رشتہ ہے جسے اللہ کریم نے صنف نازک کے طور پر پیدا فرمایا ہے پھر جہاں انسان بستا ہے یہ تینوں موضوعات ایسے ہیں جو انسانی زندگی میں بڑی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں دین اسلام نے زندگی کے ہر پہلو پر رہنمائی فرمائی ہے اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دین فطرت ہے ایسے نہیں کہا جاتا کہ ہم دین اسلام کی محبت میں اسے دین فطرت کہتے ہیں فطرت انسانی مزاج تو فطرت کی مطابقت جو ہوتی ہے اس میں ایک بہاؤ ہوتا ہے رکاوٹ نہیں ہوتی تو فطرتی جو ایک رہنمائی ہے اس میں زندگی تسلسل کے ساتھ چلتی ہے تو جب آپ دنیا داری میں آتے ہیں ویسے تو دیندار بھی دنیا میں ہی رہ رہا ہے لیکن جب لفظ دنیا داری کہا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ دین سے ہٹ کر اور مزاج ذاتی کے مطابق جو فیصلہ کرتا ہے یا چاہتا ہے تو وہاں پر یہ تین حصے اب یہ تینوں حصے زندگی کی بڑی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں خاتون اور مرد بنیاد ہیں خاتون اور مرد جو ہے نسل انسانی بقائے انسانی کی اللہ کریم نے ضمانت پیدا فرمائے ہیں یہ بنیادی جز ہے زندگی کا اس افضل الخلق مزاج ہیں پسند و ناپسند ہے حالات اور واقعات تربیت پر اثر انداز ہوتے ہیں مزاج انسانی کو قرآن کریم جب بیان فرماتا ہے تو اس کا وہ حصہ جو تجاوز کی صورت میں ناشکری کا ہے عجلت کا ہے تو اس طرح بے شمار پہلو لیکن ہر نشاندہی یا انسان کی ہر ضرورت اس پر قرآن کریم رہنمائی بھی فرماتا ہے اور اللہ کریم جس نے اسے پیدا فرمایا جو خالق ہے جو حصہ اس کے پاس ہے یا جو خواہش یا جو پہلو اس کے مزاج میں ہے ہر شے اللہ کریم کی تخلیق ہے اور وہ خوب جانتا ہے دین فطرت اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام فطری تقاضوں کو دین اسلام پورا فرماتا ہے اسی لیے تاریخ گواہ ہے کہ جب جب بھی دین اسلام پر کلی طور پر عمل کیا گیا تو معاشرہ جو ہے وہ پھلا پھولا اس میں زندگی کا بہاؤ جو ہے اس میں کوئی رکاوٹ اور خلش پیدا نہیں ہوئی ایک بہاؤ جو ہے ایک تسلسل جو ہے اور ایک انسانی زندگی کی جو معراج ہے اس معاشرے نے حاصل کی اب جو کہاوت ہوتی ہے یا جو بالعموم مختلف زبانوں اور مختلف علاقوں میں اس طرح کی باتیں جو بولی جاتی ہیں تو وہ زندگی کے تجربات سے بولی جاتی ہیں اب انہی تجربات میں انسانی زندگی میں جو ہے یہ تینوں حصوں بیان کیے جاتے ہیں کہ جہاں فساد ڈھونڈو گے کوئی فساد ہو گیا تو اس فساد کی بنیاد ڈھونڈو گے تو ان تین حصوں میں سے کوئی نہ کوئی شے بنیاد ہوگی اور جیسے میں نے عرض کیا کہ دین اسلام دین فطرت ہے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور یہ بات عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو خرچ ہے, چونکہ یہ جو تصرف ہے اس سے بھی پھر محاصل بھی ہے, اس کے محاصل میں نیکی بھی ہے, اس کے محاصل میں بدی بھی ہے, اس کے حصول میں امن بھی آ سکتا ہے, اس کے حصول میں بدامنی بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس سارے کے انحصار ہے کہ کس رخ کا انتخاب کیا گیا. دنیا سارے کے نظام جو ہیں, مذاہب سارے کے سارے جو ہیں, چاہے اس میں کسی نے اضافہ کر کے حق کو ناحق کر دیا ہے یا بنیادی طور پر ہی اختراض آتی ہے اور اسی کو وہ زندگی کا بھاؤ اور مقصد حیات جانتے ہوئے چل رہے ہیں, یا نظام حیات پر آ جائیں جنہیں بالخصوص اہمیت ہے آج کے دور میں, ہر ادوار میں زندگی کے مختلف حصے جو ہیں وہ اہمیت کے حامل ہوتے رہے. تو جو آج کی زندگی ہے, اگر آپ گلوبلی دیکھیں, پوری دنیا کے جو نظام ہیں انہیں دیکھیں, حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیا کریمہ کی جو تفسیر بیان فرماتے ہیں اور اس پر جو بحث فرماتے ہیں وہ دیکھنے لائق ہے, سمجھنے لائق ہے, اور اس پر عمل کی ضرورت ہے. آپ بڑا خوبصورت نقطہ بیان فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ تمام نظام حیات انسان کی آمدن پر بحث کرتا ہے, اس کے حصول پر بحث کرتا ہے, اور اس حصول میں جو مملکت کا حصہ ہے وہ کہیں کسی ٹیکس کی صورت میں آتا ہے یا کہیں اسے کوئی اور نام دیا گیا ہے, لیکن جب تمام حصوں سے گزر کر اس کی ذاتی ملکیت ہو جاتا ہے کسی فرد کی, تو اس کے بعد تمام نظام جو ہیں مالیات کے وہ خاموش ہیں. جب بات بندے مومن کی آتی ہے تو دین اسلام وہ واحد ضابطہ حیات ہے کہ جو مالی نظام میں جہاں بات آمدن کی ہے, ذرائع کی ہے, اس کے حصول کی ہے, اور جہاں جہاں جو حقوق و فرائض سے گزرنا ہے, چاہے وہ ذاتی ہیں, چاہے وہ اجتماعی ہیں, چاہے وہ سرکاری ہیں, ایک ایک حصے سے گزرتے ہوئے جہاں بات ٹیکس کی آتی ہے وہ دینا, جو باہم لین دین ہے وہ کرنا, اس کے بعد جب ملکیت کہلاتا ہے دنیا کی نظر میں, تو وہاں سے آگے پھر اس کے خرچ تک, چونکہ ہم دیکھتے ہیں آج ہم اگر دیکھیں تو دنیا میں ایک حد تک جو مغربی ممالک ہیں ان کی تقلید رہی, جو کہ اب یہ تقلید جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے. بہرکیف جب وہاں کوئی کاروبار کرتا ہے, ملازمت کرتا ہے, وہ جو پیسہ اور آمدن لاتا ہے, تو جو لین دین اور جو ٹیکسز ہیں اس کی ادائیگی کے بعد وہ پیسہ اس کا ہے. وہ اخراجات جو کہیں کسی دوسرے کو نقصان دیں یا تجاوز ہو, اس کے علاوہ وہ اسے جائز جگہ پر خرچ کرتا ہے, ناجائز جگہ پر خرچ کرتا ہے, اسے آگ لگاتا ہے, اسے گورنمنٹ نہیں پوچھ سکتی, کوئی ادارہ نہیں پوچھ سکتا, وہ کسی کو ساری دے دے, کسی کو نہ دے, اسے کوئی نہیں پوچھتا. لیکن اسی نظام اور اسی موضوع کو جب آپ دین اسلام میں لاتے ہیں تو تمام فطری تقاضے پورے فرماتا ہے, اور وہ بنیاد زر جو بڑا فساد کا سبب ہوتا ہے دین اسلام میں, وہ بھی حیات کی روانی کا سبب ہو جاتا ہے, چونکہ صرف آمدن پر بحث نہیں فرماتا, دین اسلام اس کے اخراجات پر بھی رہنمائی فرماتا. اور اس کا دوسرا پہلو دیکھیں تو بندے مومن کی زندگی کا ہر پہلو یہ شہادت دیتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے, میرا کچھ نہیں ہے, چونکہ مصارف بھی جب اس کی پسند کے مطابق ہیں, اور کیوں نہ ہوں. قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ کریم نے جب دنیا اور آسمان کا نظام قائم کیا, پیدا فرمایا, تو اللہ کریم نے دنیا کو بلایا اس کی ترتیب کے لیے, تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ حاضر ہوئی اس لیے کہ اسے حاضر ہونا ہی سزاوار مخلوق ہے کہ خوشی سے آؤ یا نہ خوشی سے آؤ تمہیں اس انداز میں ڈھلنا ہے. اس پہلو سے جو آیا کریمہ رہنمائی فرماتے ہیں پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ اسے سزاوار ہی یہی ہے. تو جو بنیاد ایمان کی ہے وہ بندے کو اس حقیقت سے آشنا کر دیتی ہے کہ جو کچھ ہے اللہ کا ہے اور میرے پاس جو حصہ ہے یا جو دیکھنا ہے یا جو سمجھنا ہے وہ ایک امانت دار کی حیثیت سے ہے کہ ہے اس کا, جو اس نے دیا ہوا ہے تو اس کی امانت ہے. پھر جس کا مال ہے, جس کی ملکیت ہے, جس کا ملک ہے, اسی کے مطابق اخراجات بھی ہوں گے. پھر جب ہم آمدن پر بات کرتے ہیں تو تجارت بڑا بنیادی حصہ ہے ذریعہ آمدن کا. تجارت میں آپ اپنے پاس سے کچھ ہے دیتے ہیں اور یہ جو خرید و فروخت ہے کہ کہیں سفر کیا وہاں سے خرید کر لائے, سفر و حضر کی تکالیف سے گزرے پھر آ کر جو اسے بیچا, لیکن اس میں دو حصے آپ کے صرف ہوئے. ایک حصہ جو بنیادی طور پر آپ نے اپنا خرچ کیا, اس خرچ کے بدلے میں پھر آپ کو اس پر جو اجرت ملی اس میں آپ کا نفع ہے, جو اس کی قیمت ملی وہ آپ کا نفع ہے. دوسرا حصہ آتا ہے کہ آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں, تو جہاں آپ ملازمت کرتے ہیں اس کے دو پہلو, ایک وہ جو آپ ذہنی استعداد کے طور پر کرتے ہیں, معاونت جو ذہنی ہوتی ہے, رہنمائی جو ہوتی ہے, اور ایک ہوتی ہے اسی ملازمت کی دوسری قسم مزدوری کی. ملازمت میں آپ کا معاہدہ ہوتا ہے, اس میں آپ اپنی استعداد جو ذہنی ہے اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے, مزدوری میں آپ کے وجود کا جو حصہ ہے اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. چوتھے حصے میں آتی ہے بات. اب آپ ان تینوں میں دیکھیے گا کہ اپنی طرف سے ایک حصہ خرچ ہو رہا ہے, کہیں وجودی استعداد خرچ ہو رہی ہے, کہیں ذہنی استعداد خرچ ہو رہی ہے, کہیں مال خرچ ہو رہا ہے. پھر آپ آتے ہیں کاشتکاری پر, تو کاشتکاری میں بھی آپ ذہنی اور وجودی استعداد دونوں کو بروئے کار لاتے ہیں, اور وہ تجربات جو ایک مسلسل عمل سے گزرتی ہوئے ہم تک پہنچتے ہیں اس کے مطابق فصل جو ہے وہ بوتے ہیں. اب ایک دانہ جو بیج کی صورت میں ہم نے زمین کے سینے میں سینچا, یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس ایک دانے سے اللہ کریم نے کتنے دانے مزید اگا دیے, یہ کسی کا اختیار نہیں ہے. لیکن وہ اصول جو اللہ کریم نے پیدا فرمائے اس کی مطابقت اور اس کے مطابق محنت کی ضرورت ہوتی ہے, تو پھر آپ اس کا پھل حاصل کرتے ہیں. یہ چار بنیادی طور پر ذرائع ہیں. تو جو انہیں ہم اگر ہم بحث کریں نا اپنے ذرائع آمدن کو, انہی چار میں سے کسی ایک کا کوئی جز اس میں داخل ہوگا, اور اگر ان چار کا کوئی جز داخل نہیں ہے تو پھر ذریعہ آمدن مشکوک ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی فرق ہے. تو دین اسلام آمدن اور خرچ نہیں, آمدن اس کے ذرائع, اس کے انداز, اس کے اصول, پھر حصول تک پہنچتے ہوئے ملکیت اللہ کی, اور پھر جب بات اخراجات کی آتی ہے معزز سامعین کرام تو پھر اخراجات بھی اللہ کی حکم کے مطابق. یہ وہ پہلو ہے جو تعمیل کے نقطہ نظر سے ہے, لیکن جب ہم اس تعمیل کو دیکھتے ہیں ہر پہلو میں جو تعمیل کر رہا ہے بھلائی اسے نصیب ہو رہی ہے, اس لیے کہ اللہ کریم کی ذات بے نیاز ہے, وہ رب ہے, ہر ایک کی ہر لحظے ہر ضرورت پوری فرما رہا ہے, تیرے چند ٹپوں سے اسے کیا اثر. ہمارے جو کمزور نحیف ٹوٹے پھوٹے رکوع سجود ہیں اس سے کیا اللہ کریم کی کارگاہ حیات میں کو اسے تعمیل منظور ہے. تو بے نیاز ہے, محتاج تو ہم ہیں, ہم مخلوق ہیں. تو آپ بنیاد ایمان پر بحث لائیں تو ایمانیات اس کی جو بھلائی ہے وہ حضرت انسان حاصل کرتا ہے. آپ عبادات پر آئیں, عبادات کا ایک ایک حصہ اور ظاہری اور باطنی دونوں حصوں کی بھلائی انسان پاتا ہے بحثیت مسلمہ. پھر آپ معاملات پر آتے ہیں اور انہی معاملات میں ذرائع آمدن ہے جو ہے اور جہاں خرچ کرنا ہے, ان دونوں پر جب آپ بحث کریں اور دینی رہنمائی, اسلام کی رہنمائی, حکم جو اللہ کا ہے اس کے مطابق عمل کریں تو بھلائی پھر بھی آپ ہی کو نصیب ہو رہی ہے. اب یہ جو سمجھا جائے کہ جو مال ہے یہ میرا, اس پر زکات میں کیوں دوں؟ میاں مال تیرا نہیں ہے, جو کائنات کا مالک ہے, مال بھی اس کا ہے تو بھی اس کا ہے. زمین و آسمان, قرآن کریم کتنا واضح بیان فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اس کی ہے, زمین و آسمان کا مالک وہ ہے, زمین و آسمان کی ہر شے اس کی تسبیح کرتی ہے. کتنی واضح آیات ہیں قرآن کریم. تو جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون, آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں, یعنی کیسے خرچ کریں, کیا انداز ہو, تو جو گزارشات آپ سے پیش کر رہا ہوں کہ خرچ کرنا یہ دوسرے درجے میں آتا ہے. پہلے حصے میں جو بات آتی ہے وہ آمدن ہے. تو جب آپ آمدن پر بحث کریں گے تو پھر ذرائع پر بحث جائے گی. جب ذرائع پر بحث کریں گے تو پھر جائز اور ناجائز حصے آپ کے سامنے آتے چلے جائیں گے. تو جب اس باریکی سے لا کر آپ اخراجات کے حصوں تک پہنچیں گے تو پہلا حصہ جو ہے وہ مکمل ہوگا. تیسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, ہم جب مزاح کرتے ہیں یا سمجھا جاتا ہے کہ ایک ایسی گفتگو ہے جس سے محظوظ ہوا جائے تو ہم حدود بھول جاتے ہیں. اسی طرح گفتگو میں کہیں یہ بھی سنا کہ جی پیسہ کیسے حرام ہو سکتا ہے, جانور تو سمجھ آیا کہ جی مرغ حلال ہے, بکرا حلال ہے یا گدا حرام ہے تو پیسے سے حلال ہے. جب بندہ حق سے دور ہوتا ہے تو اس کا ہر پہلو ایسا ہوتا ہے جو اسے مزید ڈبوتا ہے, وہ اپنے لیے بدبختی پیدا کرتا ہے. تو اللہ معاف فرمائے, دینی احکامات پر گفتگو کرتے ہوئے, سوال کرتے ہوئے, جواب دیتے ہوئے, اس کی حدود و قیود میں یہ جو بنیاد ہے نا ادب کی, اسے ملحوظ خاطر ضرور رکھا جائے. اب جو میں یہ تیسرا حصہ عرض کر رہا ہوں یہ ہے کہ آپ جو رزق کماتے ہیں, مال کماتے ہیں, اس کمانے میں وہ حصہ جو خوراک کی صورت میں آپ پر خرچ ہوتا ہے, آپ اپنے گھر پر خرچ کرتے ہیں, اپنی اولاد پر خرچ کرتے ہیں, آپ معاشرے میں دے رہے ہوتے ہیں, اس کا وہ اصول جو اسلام بتاتا ہے اس کے مطابق جو حرمت اور علت کی بات ہے کہ حلال جو ہے, اگر ظاہری طور پر میڈیکلی طبی طور پر اس میں کوئی نقص نہ ہو لیکن مال حرام سے وہ رزق حاصل کیا جا رہا ہو تو وجود کا جو فائدہ ہے اس پر بحث ہی نہیں رہتی, چونکہ وہ پھر ایسا فساد نیا خانے میں جا کر پیدا کرتا ہے کہ آخر وجود فساد میں مبتلا ہوتا ہے. اگر وہ بیماری کی صورت میں نہیں ہے, فساد کی صورت میں ہے, تو فساد کی وہ صورت بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو اطمینان بخش ہو, جہاں جان ہی کا خطرہ پیدا ہو جائے. تو کہیں کوئی یہ تلاش کر رہا ہو کہ مال اور دولت سے میں دنیا کا سکون حاصل کر لوں, تو تاریخ انسانی اس کی شہادت نہیں دیتی بلکہ شہادت اس کے خلاف ملتی. وہ جو سکھ ہے اس کے ساتھ مشروط دولت نہیں ہے, اس کے ساتھ مشروط اصول ہے جو دین اسلام کا ہے, اس کی مطابقت حیات میں ٹھہراؤ اور سکھ دیتی. اب جب آپ کے حضور یہ بات عرض کی گئی کہ کیا خرچ کریں, یعنی کیسے خرچوں, اخراجات اور مصارف کیا ہوں, تو معزز سامعین کرام یہ جو میں بحث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس سے مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے حضور جو سوال عرض کیا گیا اور آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا ہم اس بات کو سنیں اور اس بات پر جو ہے اپنی رائے قائم کریں اور اٹھتیں اور اپنی زندگیاں جو ہیں وہ خواہشات ذاتی کے مطابق چلتی رہیں. نہیں, دین اسلام کی تربیت ہر ایک کے لیے ہے اور ہمیں مخاطب فرمایا گیا. جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مصارف پر ارشاد فرمایا تو دعوے امتی رکھتے ہو, احکامات کی بات ہے تو پھر احکامات کو وہاں جا کر لے جاؤ گے کہ جہاں آپ فرما رہے ہیں. آپ کا فرمان اپنے لیے نہیں سمجھتے تو پھر اپنے آپ کو امتی ہونا کیسے جوڑو گے؟ یہ شہادت ہے ایک امتی کے امتی ہونے کی کہ وہ تعمیل حکم میں ہے. کمی بیشیاں ہیں اللہ معاف فرمائے, لیکن اپنی جو جستجو ہے اور جو حقیقت آشنائی ہے اس شناسائی میں اگر ہم نہیں اور بحث میں نہیں آئیں گے تو اعمال صالح کیسے ہوں؟ تو جب رزق کی بات آتی ہے تو وہی آمدن سے جو رزق آیا, اگر آمدن جائز نہیں ہے تو حلال رزق جو حلال گوشت ہے اسے بھی آپ لائیں گے تو اس کی حرمت جو ہے وہ نہیں ہوگی. وہ بات یہ آئے گی کہ وہ حرام ہے, وہ حلت جو ہے جائز نہیں آئے گی, اس پہلو پر نہیں آئے گا. اچھا, جب آپ اسے طبی طور پر دیکھتے ہیں تو صحت افزا ہے, اس کے اثرات صحت افزا نہیں ہوتا. سب سے پہلے جو وہ فساد پیدا کرتا ہے وہ آپ کے ایمان کو اور کمزور کرتا ہے. آپ کی بنیادیں, آپ کا ماننا سارا وہ بنیاد ہلا دیتا ہے. پھر وہ قوت جو وجود میں آتی ہے اس قوت کے مصارف جو ہیں وہ پھر جائز حصوں کی طرف جانے کی بجائے ناجائز حصوں پر خرچ ہوتے ہیں اور شیطان کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے. تو جب دین اسلام کے مطابق عمل اختیار کیا جائے معزز سامعین کرام, تو پھر اس کے اصول و ضوابط سہل اور آسان, استعمال خوبصورت اور نتائج سکھ والے ہوتے ہیں, اس میں دکھ نہیں ہوتا. تو جب آپ کے حضور یہ سوال عرض کیا جا رہا ہے تو ضرورت ہے کہ آج جب ہم یہاں پہنچیں تلاوت کرتے ہوئے, اپنے لیے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے, اپنے لیے اللہ کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تلاش کرتی ہوں, تو پھر یہاں ضرورت ہے کہ میں اپنے ذرائع پر جاؤں کہ جو اللہ کریم نے مجھے اسباب دیے ہیں, جو وجودی ذہنی استطاعت دی ہے, میں اس حصے میں جو میری ضروریات زندگی ہیں یا جو میرے فرائض ہیں ان کی تکمیل میں جو میری جستجو ہے وہ کیا ہے. اور چوتھا نقطہ اور عرض جو ہے رزق کے حوالے سے اور ذرائع آمدن کے حوالے سے عرض کروں گا, اصول ہے کہ سبب اختیار کرو. سبب جب کہا جائے اختیار کرو تو اس کا رخ درست ہونا اس کے ساتھ شامل ہے کہ آپ اپنی محنت کریں, آپ حالات کے مطابق جو ہے اپنا کاروبار شروع کریں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ موسم کٹائی کا ہے اور آپ بیج رہے ہوں, بیج کے موسم میں ہی بیجا جائے گا تو فصل ہوگی. پھر جو اس کے اصول ہیں, جو محنت درکار ہے, جب حل چلانے کا وقت ہے تو اس وقت ہی حل چلایا گیا. تو پھر ہم اپنے معمولات زندگی میں کاروباری حیات کے پہلوؤں میں کیوں نہ یہ دیکھیں, اپنی استعداد سے باہر کام کرتے ہیں, حیثیت سے زائد کام کرتے ہیں. پھر ہمارا گمان ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں جو ہے وہ کما کر دے گا. اب یہ اصول کے مطابق نہیں ہے تو وہ کام بندہ کرے جو کر سکتا ہے, وہ کام کرے جو حالات کی مطابقت رکھتا ہے, اور اتنا کرے جتنا کر سکتا ہے. معاملہ اللہ کے سپرد. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتام والمساکین وابن السبیل. اب اخراجات کرنے کی جب بات آئی کہ کیا خرچ کریں, کیسے خرچ کریں, تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب فرما دیجئے کہ جو کچھ مال تم خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اب اخراجات کے نقطہ نظر سے جب دیکھیں گے تو آپ کے مال پر سب سے پہلا حق جو ہے قرآن کریم والدین کا بیان فرما رہا ہے۔ والدین کے حقوق قرآن و احادیث میں دیکھیں، پھر ہم اپنے اعمال دیکھیں، اپنا وہ برتاؤ جو ہم اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں اس کا جائزہ لیں کہ ہم کیا اور کیسے کر رہے ہیں۔ ہمارا والدین کو جواب ایسا تو نہیں ہے جس سے انہیں تکلیف پہنچ رہی۔ آپ جو والدین پر خرچ کرتے ہیں یہ اللہ کی راہ میں خرچ گنا جاتا ہے، آپ فقہ پر اسے بحث کریں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو مال والدین پر خرچ کرتے ہیں یہ بنیادی فریضہ آپ کا ہے، لیکن جب آپ اسے خرچ کرتے ہیں تو اس کے اخراجات اللہ کی راہ کی جو خرچ ہے اس میں بھی داخل ہوتے چلے جاتے ہیں، ہے آپ کی ذمہ داری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سوال عرض کیا گیا، اور سوال عرض کرنے والے جو صحابی تھے وہ انتہائی مفلس تھے، غریب تھے، مزدوری کرتے تھے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی مشکل سے میں رزق کماتا ہوں اور جو کچھ لاتا ہوں میرا والد مجھ سے نہیں پوچھتے، وہ خرچ کرتے ہیں اپنی مرضی سے، تو آپ انہیں منع فرمائیں کہ ایسے نہ کیا کریں۔ آپ نے فرمایا، انت و مالک لابی، تو اور تیرا مال اس کی ملکیت ہے، تو مال کی بات کر رہے، تو بھی اس کی ملکیت ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اسے میں روکتا ہوں، یہ کہتا ہوں۔ جو حکم آپ نے پہلا فرمایا جس نے سوال کیا، سیدھا اسے حکم فرمایا، آپ نے فرمایا انت و مالک لابی، تو اور تیرا مال اس کی ملکیت ہے تیرے مال کی۔ اب آپ دیکھیں کہ والدین کے جو حقوق ہیں وہ کس درجے کے ہیں، پھر دیکھیں کہ اگر یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ان کی خدمت کا موقع میسر آئے تو یہ ضرور دیکھیں کہ ہم اس موقع میں ہم کیا کر رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، وقت بڑی قیمتی شے ہے، یہ فکریں، یہ الفاظ ہم سنتے ہیں، کاش یہ محسوس بھی ہمیں ہو کہ وقت کتنا قیمتی شے ہے۔ وقت کا استعمال آپ کو نکھار دیتا ہے، لیکن آپ کی بنیاد سیدھی ہو تو۔ اس لیے اشیاء جو ہیں ان پر بھی جب وقت گزرتا ہے تو وہ بھی نوادرات کہلاتی ہیں، لیکن جو ضائع ہو جاتی ہیں وہ اپنا وجود کھو دیتی ہیں، لیکن جو محفوظ رہتے ہوئے وقت جن پر گزر جاتا ہے، آپ غور فرمائیں، انہیں نوادرات کہتے ہیں، وہ قیمتی ترین شے ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو بحیثیت انسان جب وقت کی قدر کریں گے اور حکم کی مطابقت دیکھیں گے تو پھر تعمیر ہوگی، تربیت ہوگی، نکھار آئے گا۔ اور یہ بات گزرتے وقت کی کہ آج کوئی ضعیف ہے، اگر اتنی عمر ہوئی تو کل یہ ضعیفی ہم نے بھی دیکھنی ہے۔ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک واقعہ آپ نے بیان فرمایا ہے اپنے بیانات میں، کہ ایک بزرگ بیٹھا تھا سین میں، سات جوان سال بیٹا بیٹھا تھا، تو اس بزرگ نے سین میں بیٹھے، جس چھاؤں میں بیٹھے تھے اس درخت پر ایک کوا بیٹھا، تو پوچھا، بیٹا یہ کیا بیٹھا ہے؟ ابا جی کوا بیٹھا۔ تھوڑا توقف کر کے پھر، بیٹا یہ کیا بیٹھا؟ ابا جی کوا بیٹھا ہے۔ تھوڑا سا وقفہ دے کے پھر پوچھا، یہ کیا بیٹھا ہے؟ تو پھر اس نے تل ملا کر جواب دیا کہ ابا جی ایک دفعہ جو بتایا کوا بیٹھا، خیریت تو ہے؟ انہوں نے کہا، بیٹا یہی سین تھا اور یہی درخت تھا۔ ऐसे ही कवा बैठा था, तूने मुझसे 100 दफा पूछा कि अब्बा ये क्या है, मैंने तुझे 100 दफा बताया ये कवा है। आज तेरी बारी आई, 3री दफा ही तू तड़प गया। तो कल जो वो गोद में बैठा था उसकी गोद में भी कल कोई हो सकता है। जहां आज ज़हीफ़ी और नकाहत में कोई बैठा है, कल ये भी वहां जाकर उसी सूरत में बैठ सकता है। लेकिन जब दीनी अहकामात की मुताबकत होगी तो जहां अदब की जरूरत है वहां अदब होगा, जहां शफकत की जरूरत है वहां शफकत होगी। तो जिंदगी आसान किसकी होगी जिसे मुखातब फरमाया जा रहा। क्यों दुनिया में दीन इस्लाम का नफाज नहीं होने दिया जाता? इसलिए नहीं होने दिया जाता कि फिर और कोई निजाम बचता नहीं। दीन किसी पर जबरदस्ती नहीं फरमाता। दीन की मुताबकत जिंदगी में इतनी खूबसूरती पैदा करती है कि हर कोई फिर दीन इस्लाम की तरफ खिंचा आता है। तो जब बात वालदैन की आए तो वो जरिया है तुम्हें दुनिया में लाने का, तेरे वजूद में उनका खून शामिल है, उनका हक है कि उनकी खिदमत की जाए। जो तू कहता है तेरा माल है, बुनियादी तौर पर तो ये माल अल्लाह का है। जो तू कहता है मेरा, तो मैं अल्लाह का, माल अल्लाह का, तो लफ्ज तेरा कहां रहा कि तू अपने की तरह अपने तरफ मंसूब करे मेरा। फिर वो जो अल्लाह ने तुझे वालदेन की सूरत में बुजुर्ग हस्तियां अता फरमाई, तेरी उनकी निस्बत क्या है? और कैसे दुख की बात है मौजूद सामने कराम के बूढ़े वालदेन दरवाजे की तरफ देखते रहे और हम क्या है जी, हम मसरूफ हैं, पहुंच नहीं सके। तुम उन इंतजार करती आंखों को, उनकी मोहब्बत उनकी तड़प को ता नहीं समझ सकते कि जब तू दरवाजे की तरफ देखे। फिर जैसा को करता है ऐसे हालात पाता है। दुनिया में ये देखा गया है कि जो तलखियां वालदैन से कर रहे हैं कल उनके साथ तलखियां हो रही होती हैं, वो दुनिया में अपना हिसाब चुकता कर रहे होते हैं। क्यों? कि जो इस बुनियाद पर टेढ़ा है उसके बाकी मामलात भी दुरुस्त नहीं हो सकते। फिर जो खुराक वो अपनी औलाद को और जो तरबियत अपनी औलाद को दे रहा है वो फिर उसी डगर पर वो भी चलना शुरू हो जाते। और सब बातों से बढ़कर जो बात है, अल्लाह करीम ने हुक्म क्या दिया? हम कहें कि मैं आज अच्छा बोलूं तो आगे से कोई मुझसे अच्छा बोले, आज मैं अच्छा अपने वालदैन के साथ करूं कल मेरी औलाद मेरे साथ अच्छा करे, तो इस बात को हम क्यों ना समझे जो बुनियाद है कि मेरे अल्लाह का हुक्म है। वालदैन को वालदैन होना, औलाद को औलाद होना, ये शर्फ किसने बख्शा है? अल्लाह। तो जब उस बुनियाद पर आओगे तो ये बुनियाद तुम्हें मोहताजी से निकाल देगी। फिर तुम्हें यह नहीं होगा कि मैंने अच्छा किया तो मुझसे अच्छा हो। तो अपने अमल को देखता हुआ अपने अल्लाह की रजा पर चल रहा हूं। तो मज़ा सामीन कराम, ये अल्लाह का करम और एहसान है कि किसी घर में किसी को वालदैन की सूरत में अल्लाह का एहसान नसीब हो, उसका करम नसीब हो, और फिर वो उसे ज़हीफ़ी में मिल जाए, उनकी वो खिदमत उनके जवाबात। उम्र वापस धकेलती है बचपने में, कुरान करीम बयान फरमाता है कि वापस लौटा देते हैं। तो वापस जब लौटता है तो अजीब सूरत हाल पैदा हो जाती है कि हर शय को जानते हैं, मैं ये भी जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं, मुझे ये भी मालूम है। फिर हर शय के बारे में बंदा सवाल कर रहा होता है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और सवाल फिर बार बार कर रहा होता है। उसे को नहीं पता होता कि मैं थोड़ी देर पहले पूछूं। तो वो जो बच्चों की तरह बहलाकर अपने प्यारे वालदैन को रखना, उसमें एक दफा देखो तो सही कि कितनी उसकी मिठास है। इस पर पूछते रहना, ये तेरी जबान थकती है तो जवाब देता है। पूछें तो जवाब देता है। तो कुरान करीम ने तलख लहजे से भी मना फरमाया कि कुछ सख्ती से उफ भी ना करें। सारी मोहब्बतें सारी रिश्ते अपनी जगह पर, लेकिन ये बुनियाद समझ आ जाए कि मेरे अल्लाह का हुक्म है ये काफी नहीं, ये मुस्तगनी कर देगा। तो जितने अहकामात दीन के हैं, जितना अमल नसीब होता जाता है उतना ईमान मजबूत होता जाता है, मजीद नेकी की तौफीक नसीब होती है। तो जब आप जरूरियात की तकमील में आओगे, देखोगे अपने अखराजात को, तो पहला हिस्सा फरमाया अल्लाह करीम ने फलिल वालिदैन, तो बात अपने वालिदैन की आप अल्लाह करीम ये बारीकियां समझने की तौफीक अता फरमाए। तो इंशाल्लाह अगला हिस्सा जो है कल अर्ज करूंगा इससे मुतल्लिक, लेकिन ये जरूर अर्ज करूंगा मुझ समेत कि ये मौका और ये अल्लाह की अता और इसका तसर्रुफ शुक्रगुजारी के पहलू में अल्लाह करीम तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।